بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے کشکول معرفت. اس میں معرفت اور محبت اور معرفت کے مضامین. حضرت والا فرماتے ہیں کہ کشکول معرفت اس لیے نام رکھا، مضامین محبت بھی ہیں، مضامین معرفت بھی ہیں، لیکن کشکول معرفت اس لیے رکھا کہ محبت کے لیے معرفت لازم ہے، محبت کے لیے معرفت لازم ہے، اس لیے اس کا نام کشکول معرفت رکھا. کشکول اس پیالے کو کہتے ہیں جو کہ فقیر کے پاس ہوتا ہے، بھک منگے کے پاس جو پیالہ ہوتا ہے اس کو کاسا بھی بولتے ہیں، کاسے گدائی، کاسا کاسن وہ پیالے کو کہتے ہیں، اور کاسے گدائی بھیک مانگنے والا پیالہ، فقیر کا پیالہ، اور کشکول بھی اسی کو کہتے ہیں. عموماً وہ کالے رنگ کا بڑا سا وہ ہوتا ہے نا انڈے نما، اس کو کہتے ہیں وہ خاص، اس کا نام ہے کاسے گدائی اور کشکول. تو گویا کہ یہ معرفت اور محبت کے مضامین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو متوجہ کرنے کے لیے، محبت کو متوجہ کرنے کے لیے اور بہانے ہیں، یہ چیزیں بہانہ ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے ملنے کا اور معرفت کے ملنے کا. اور جب معرفت مل جاتی ہے تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محبت کے لیے معرفت لازم ہے، اور یہ معرفت اہل اللہ کی صحبت سے ملتی ہے. اس لیے اللہ والے کا عارف ہونا ضروری ہے، یعنی خود بھی معرفت رکھتا ہو اور ساتھ میں معرف بھی ہو، پہچان کراتا بھی ہو، یعنی پہچان رکھنے والا ہو. ایک تو ایک قسم ہوگی، اور ایک ہے معرف ہونا پہچان کرانے والا بھی، کسی گویا کہ کسی بات کو سمجھا دینا. ایسے معرف کو قطب الارشاد بھی کہتے ہیں، کہ جس کی مجالس سے اور جس کی صحبتوں سے، جس کے ملفوظات سے، جس کے مشوروں سے قلب کو نسبت محلہ اور تعلق محلہ ملتی، ایسے قطب الارشاد ہوتے ہیں. جس کی صحبت ایسے مل جائے، اگر شیخ ایسا مل جائے تو بڑی نعمت کی چیز ہے، کہ جس کی خاموش مجلس ہو، چاہے ناطق مجلس ہو، ساکت مجلس ہو چاہے ناطق مجلس ہو، یعنی خاموش مجلس ہو یا بولنے والی مجلس ہو، اور اس کی صحبت سے قلب متوجہ ہوتا ہو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف، اور غفلت پر ندامت پیدا ہو، تو گویا کہ اس کی یہ صحبت اپنے اوپر کو لازم کر لے، اور یہ شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کے رستے میں اس کے لیے نہایت مفید ہے، اب اس سے استفادہ اور فائدہ اٹھائے. اور استفادہ اور فائدہ کے معنی نہیں ہے کہ شیخ کو سب کچھ پتا ہے، ڈاکٹر ہی اس کا نام نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے مرض کو، اپنی حالت کو، اپنی کیفیت کو بتایا جاتا ہے، خاموش نہیں بیٹھا جاتا وہاں. اگر زبان سے نہیں تو لکھ کر دے، لیکن جب تک مرض بولے گا نہیں نا زبان سے، اپنی حالت اور کیفیت اور جو احوال ہے، جو کیفیات ہے، جب تک کہے گا نہیں جس مرض میں مبتلا ہے، فائدہ نہیں ہوگا. اگرچہ شیخ کی برکت سے، شیخ کی برکت ہوتی ہے کہ صحبت شیخ سے بہت سارے امراض خود بخود درست ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بولنا ضروری ہے، اس کے بغیر نفع کامل نہیں ہوتا. شیخ کی صحبت نفع بخش ہے، لیکن جب تک مریض اپنے مرض کو ظاہر نہیں کرے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو تو سب پتا ہے، تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے اپنی حالت اور کو بیان کرے، اور سب یہ کہہ دے کافی نہیں کہ میں نے فلاں کو کہہ دیا، وہ اس نے بتا دیا، یہ نہیں، خود کہے خود، یہ اصل چیز ہے. تو کشکول معرفت اس میں جو مضامین ہیں، इसी में से पढ़ के सुनाया जा रहा है। अहलुल्लाह से मोहब्बत के इनामात और उनकी सोहबत के फ्यूज़ो बरकात, कुरान पाक और अहादीस मुबारक की रोशनी में। और इन मजामीन की खसूसियत यह है कि ये मजामीन मुक्तबस है, कुरान पाक और अहादीस मुबारक से मुक्तबस है, मुदल्लल है। ये हुआ कि ये वो तसव्वुफ है जो कि हकीकत है, कुरान पाक और अहादीस मुबारक की हकीकत है। पहला इनाम हलावत ईमानी और जन्नत की बशारत, अल्लाह वालों से मोहब्बत के जो इनामात और उनकी सोहबत के फूज़ बरकात का क्या है कि हलावत ईमानी और जन्नत की बशारत। फरमाते हैं कि हुब दुर्वेशा कलीद जन्नत, हुब दुर्वेशा कलीद जन्नत जन्नत अस्त, और दुश्मनी ईशा सजाए लानत अस्त। यह हज़रत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह का शेर है कि हुब दुर्वेशा कलीद जन्नत अस्त और दुश्मनी ईशा सजाए लानत अस्त, कि दुर्वेशों की जो मोहब्बत है वो जन्नत की कुंजी है। ये बाबा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, और इनसे अदावत लानत की सजा है। और लानत के माने हैं अलबुअद वल रहमा, अल्लाह ताला की रहमत से दूरी। यानी इनसे जो अदावत है उस अदावत का नतीजा ये मिलता है कि अल्लाह ताला की रहमत से दूर, और जो रहमत से दूर है वो फिर नेक आमाल से महरूम रहता है। और नेक आमाल से महरूमी इसको अल्लाह ताला के कुर्ब से, ताल्लुक से, जन्नत से दूर रखती है। तहकीक लफ्ज दुर्वेशा और लफ्ज खानका, दुर्वेश के दाल पर पेश है और वेश के माने मिसल है, जैसे परिविश परी की तरह, इसी तरह वेश दरअसल विश था। दुर्विश मोती की तरह, अल्लाह वाले मोती की तरह हैं, इसलिए उनको दुर्वेश कहा जाता है। और अगर दाल पर जबर यानी दरवेश, तो ये लफ्ज दरअसल दरवेश था, और वेज आवेश था। तो दर्द आवेश का मफहूम दरवाजों पर लटकने वाले, आवेश आवेजन, तो आवेश ये दरवाजों पर लटकने वाले, बस ये लफ्ज जबर के साथ गदागरों और भीख मंगों के लिए है। ये अल्लाह वालों के लिए नाज मुनासिब है, जैसे कि ख्वाजा साहब का शेर है, शाह साहब जो समझता है तू भीख मंगों को, शाह साहब जो समझता है तू भीख मंगों को, तूने देखी नहीं वो सूरत शाहाना भी। शाह साहब जो समझता है तू भीख मंगों को, तूने देखी नहीं वो सूरत शाहाना अभी। अल्लाह वालों के लिए दुर्वेश पेश के साथ की ताईद इस शेरे मसनवी से भी होती है। गर तू संगे खाराओ मरमर बवी, गर तू संगे खाराओ मरमर बवी, चू बसाहिब दिल रसी गौहर शवी। मारूमी फरमाते हैं, ऐ शख्स अगर तू संगे खारा और संगे मरमर है, यानी सीने में गफलत ज़दा दिल रखता है, तो किसी अल्लाह वाले अहले दिल के पास बैठा कर ताकि गौहर मोती हो जाए। अल्लाह वालों का दिल वाकई मोती बल्कि उससे भी कीमती होता है, क्योंकि उनका दिल अपने दर्द मोहब्बत के फैज से दूसरों के दिलों को भी दर्द भरा दिल बना देता है। हजरत ने फिर अपना शेर तहरीर फरमाया, जो दिल के तेरी खातिर फरियाद कर रहा है, उजड़े हुए दिलों को आबाद कर रहा है। जो दिल के तेरी खातिर फरियाद कर रहा है, उजड़े हुए दिलों को आबाद कर रहा है। और खानका के माना क्या है, साहिब गयासुल लुगात लिखते हैं कि मकाने बूदने दुर्वेशाओं मशाइख, यानी जिस जगह चंद अल्लाह वाले रहते हो उसी जगह को खानकाह कहते हैं, खास सहरा हो या चमन। यानी इमारत का नाम खानकाह नहीं है, बल्कि वो झोपड़ी वो कुटिया और वो जगह जहां अल्लाह वाले रहते हो वो जगह खानकाह है, खास सहरा हो या चमन हो। फिरता हूँ दिल में दर्द का नश्तर लिए हुए, صحرا و چمن دونوں کو مضطر کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا و چمن دونوں کو مضطر کیے ہوئے. یہ بھی حضرت کا شعر ہے. درویشوں کی محبت جنت کی کنجی ہے، حدیث پاک سے اس کی دلیل. اللہ والوں کی محبت جنت کی کنجی ہونے پر ایک حدیث سے استدلال حضرت فرماتے کے حقر پیش کرتا ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، مشکاۃ شریف کی روایت ہے. تو ترجمہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین باتیں جس کے اندر ہو، جس تین باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ان کے سبب ایمان کی حلاوت پائے گا. ان تین میں سے ایک سبب یہ ہے، من احب عبدا لا يحبه الا لله. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شراب فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا ففيه اشاره الى بشاره حسن الخاتمه. تحقیق کے وارد ہے کہ بے شک حلاوت ایمان کی، حلاوت ایمان کی جب کسی دل میں داخل ہوتی ہے تو پھر کبھی نہیں اس سے نکلتی، اور اس کے اندر حسن خاتمہ کی بشارت کا اشارہ ہے. بس اہل اللہ سے محبت کا جنت کی کنجی ہونا معلوم ہو گیا. جب حسن خاتمہ ملے گا تو جنت بھی ملے گی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات، فرمایا کہ حسن خاتمہ کے لیے تین عمل مجرب ہیں. نمبر ایک، مجرب یعنی تجربے سے گزرے ہوئے. نمبر ایک، پہلا طریقہ یہ ہے کہ موجودہ ایمان پر شکر ادا کرتا رہے تاکہ باقاعدہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اس نعمت کو زیادہ کریں گے. پس ایمان میں ترقی کا نسخہ بھی یہی ہے. یہ شکر ایمان کے صرف بقا کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ ترقی کا بھی ذریعہ ہے. یعنی اس شکر سے نہ صرف یہ کہ ایمان باقی رہے گا بلکہ اس ایمان میں ترقی بھی ہوگی، کیونکہ ترقی کے لیے بقا لازم ہے. ترقی کے لیے بقا لازم ہے. لہذا جب بقا ہوگی کسی چیز کی تو اسی پر ترقی ملے گی. دوسرا طریقہ حسن خاتمہ کا یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا الہا یعنی آہوزاری سے اور تڑپتے ہوئے دل سے مانگ لیا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو حق سے نہ ہٹائیے بعد اس کے کہ آپ نے حق کی طرف راہ دکھایا، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے یعنی راہ مستقیم پر جمع کر رکھیے، اور آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں. یہ ترجمہ بیان القرآن کا ہے. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر رول معانی میں فرماتے ہیں کہ عدم اضاغت کے مقابلے میں جس رحمت کو طلب کرنے کا ذکر ہے، عدم اضاغت یعنی اضاغت مانے کہ دل کا ٹیڑھا ہو جانا اور دل کا اپنے راستے سے ہٹ جانا یہ ہے، اور عدم اضاغت کے نہ ہٹے، تو اس کے مقابلے میں جس رحمت کو طلب کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد رحمت عام کے ساتھ یہاں رحمت خاص بھی ہے. المراد بالرحمت الانعام الخاص وهو التوفیق للثبات علی الحق وفی سؤال ذالک بلفظ الحبت اشارة الى ان ذالک منہ تعالی تفضل محض من غیر شائبت وجوب علیہ عز شانو. اس رحمت سے مراد رحمت خاصہ ہے، اور وہ حق پر رہنے کی توفیق ہے کہ انسان حق پر قائم رہے. لفظ ہبا سے سوال سکھانے میں تعلیم ہے کہ جس طرح ہبا بدون معاوضہ ہوتا ہے اور صرف عنایات واہب سے ہوتا ہے، یعنی ہبا کرنے والے سے، کہ جس جو بغیر معاوضے کے مجانن اور فری میں ملتا ہے اس کو ہبا بولتے ہیں، اور اس میں موہوب سے زیادہ یعنی جس کو ہبا کیا جائے اس سے زیادہ واہب کا کمال ہوتا ہے، اس کی عنایت ہوتی ہے. اس کی عنایت ہوتی ہے کہ وہ چیز گویا کہ اپنے کرم کی وجہ سے، اپنی شفقت اور عنایت اور رحمت کی وجہ سے وہ چیز کو ہبہ فرما رہا ہے، اس لیے اس کو اس میں عنایت واہب کا خاص دخل ہے، گویا کہ وہ اپنے کرم سے مجبور ہوتا ہے. توصیف عنایات واہب سے ہوتا ہے، اسی طرح استقامت کی نعمت محض عطا حق ہے، فضل محض ہے، ضابطے سے نہیں ملے گا، صرف زاری اور الہا سے، دعا کرنے سے ملے گا. کما قال عارف رومی رحمہ اللہ تعالی، زور را بگزاری و زاری را بگیر، رحم سوئے زاری آیت اے فقیر. زور را بگزار و زاری را بگیر، رحم سوئے زاری آیت اے فقیر. طاقت سے یہ دولت نہیں ملتی، رونے سے کام ملتا ہے. اے فقیر، رحمت حق سوئے گریہ و زاری متوجہ ہوتی ہے. یعنی جو شخص رحمت کر دادا، ماں جب ماں کھانا تیار کرتی ہے تو جو بچہ روتا ہے پہلے اس کو کھانا دیتی ہے. ابھی ابھی یہ دیکھیے حضرت کی اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت کی برکت سے ایک مضمون عطا فرمایا کہ جب ماں کھانا تیار کرتی ہے تو جو بچہ روتا ہے نا پہلے اس کو کھانا دیتی ہے، اور اگر کھانا دیتے دیتے دودھ پیتا بچہ رونے لگے تو وہ چھوڑ کر پہلے اس کو دودھ پلاتی ہے. سبحان اللہ. بس اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت، رحم سوئے زاری آیت ہے فقیر، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت زاری کی طرف پہلے جاتی ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. لہذا جو بندہ روتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، زور را بگزار و زاری را بگیر پر، یعنی زور چھوڑو اور زاری کو اختیار کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ زور سے نہیں ملتا، زاری سے ملتا ہے. یہ حضرت کا جملہ ہے. تو میں، میرا علم، میری عبادت، میرا تقویٰ، اور میں اتنا پرانا آدمی، تو فرمایا یہ سب زور ہے. کیا ہے؟ جی میں کچھ بھی نہیں، پرانا تو ہوں لیکن سب سے زیادہ نالائق میں ہوں، سب سے زیادہ پھسڈی میں ہوں، سب سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج میں ہوں، اور سب سے زیادہ جو ہے گناہگار میں ہوں. تو اس چیز پر یہ، اور یہ چیز زبان سے نہیں، قلب میں یہ بات پیدا ہونے کرنے کی ضرورت ہے جناب، کہ صحبت شیخ سے قلب میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں سب سے زیادہ نالائق، سب سے زیادہ گنہگار، اور سب سے زیادہ احمق اور بے وقوف ہوں میں. تب یہ چیز اپنے کو مٹانے سے پھر یہ بات پیدا ہوتی ہے. اب اگر اس ایسے شخص سے، اب ایسے شخص سے کوئی کمالات ظاہر ہو رہے ہیں، تو جیسا صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں احمق اور بے وقوف ہوں اور میں گناہگار ہوں، کہا یہی تو سمجھنے کی بات ہے بھائی، کہ اسی سے سمجھو کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. کہ میں جو کہ جس کے اندر کوئی لیاقت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، اور جس کے اندر کوئی، جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، جو سراپا خطا کار، گناہگار، سیاکار ہے، اور اس بندے پر لہذا اگر وہ بندہ چمک رہا ہے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے. اس مٹی کا چمکنا پھر اس کا کمال نہیں ہے، کیونکہ اگر چمکنا مٹی کا ذاتی کمال ہوتا تو وہ رات کو بھی چمکتی، وہ رات کو بھی چمکتی. دادا یہ جو چمکنے کی وصف ہے یہ اس کا ذاتی وصف نہیں ہے، بلکہ سورج کی مرہون منت ہے. سورج کی مرہون منت ہے، یعنی سورج کی شعاؤں کی وجہ سے وہ مٹی چمک رہی ہے. دادا اسی طریقے سے ہم ناپاک ہیں، اور اپنے قلب میں یہ بات پیدا ہونی چاہیے، یہ بات مطلوب ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں، تصوف کا پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے قلب میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ مجھ جیسا نالائق، اور مجھ جیسا گناہگار، اور مجھ جیسا خطا کار، اور مجھ جیسا ناقابل آدمی کوئی نہیں ہے پورے عالم میں. یہ بات تو تصوف کا، یاد رکھیے گا، پہلا سبق ہے، پہلا کہ دل میں یہ بات جم جائے اور ڈٹ جائے کہ میں، میرے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے، نہ علمی اعتبار سے، نہ جسمانی اعتبار سے، نہ دینی خدمت کے اعتبار سے، نہ عبادت کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے میرے اندر قابلیت نہیں ہے. اور ایک بات، ایک دھوکے سے بچنے کی ضرورت یہ ہے کہ باوجود قابلیت کے نہ ہونے کے کام چھوڑنا نہیں ہے. گویا کہ کام کرنا ہے اپنے کو نالائق سمجھتے ہوئے کہ میں اس کا لائق نہیں ہوں، لیکن اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ پر فضل اور رحمت فرما دیں گے. اس لیے یہ تصوف کا تو پہلا سبق ہے. اور کیا کہ دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ مجھ جیسا نالائق اور مجھ جیسا حقیر گناہگار پورے عالم میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے. یہ تصوف کا پہلا سبق ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کے رستے کا پہلا قدم ہے. اور جس کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو سوچے وہ آگے کہاں جائے گا. یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی آدمی شادی نہ ہو رہی ہو تو وہ پہلی شادی چھوڑ کے دوسری کر لے. جیسے ایک صاحب نے کہا کیا کہوں کہ بس شادی نہیں ہو رہی، اور حالت تو ایسی ہو گئی کہنے لگے اگر بھنگن بھی مل جائے وہ بھی منظور ہے. شکل کیسی ہو، بھنگن ہو، کیسی شکل ہو، بس دل ہو اس کے پاس جس کو میں پاس کر سکوں. اور کوئی چیز مجھ کو نہیں چاہیے، کسی چیز کوئی چیز مطلوب نہیں ہے، صرف بھنگن چاہیے مجھے. یہ اور لہذا قلب میں یہ بات پیدا ہو جائے، تصوف کا اللہ تعالیٰ کی محبت کے رستے کا پہلا قدم یہ ہے تصوف کے. تو میں نے ان صاحب سے کہا یار دیکھو پہلی شادی. اچھا پھر کہنے لگے یہ عجیب ہے، ہماری ایک شادی نہیں ہو رہی اور لوگ دو دو شادیاں کر رہے. میں نے کہا تو تم بھی اسی نسخے پر عمل کر لو، چھوڑو پہلی شادی کے چکر میں کیا پڑتے ہو، دوسری کر لو. یہ دوسری شادی بڑی آسان ہے نا، تو چھوڑو پہلی کو دوسری کر لو. تو لیکن عقل کی بات یہ ہے کہ دوسری شادی کرنا ظاہر بات ہے پہلی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے اس چیز کا خیال کرے کہ یاد رکھے اس بات کو اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے دل میں جمانے کی ضرورت ہے. اور اصل میں شیخ اس بات کو جمانے اور بٹھانے کے لیے محنت کرتا ہے، اور وہ محنت یہ کرتا ہے کہ اس کو مٹانے کی فکر کرتا ہے. اور یہ مرید اپنی بیوقوفی حماقت سے سمجھتا ہے کہ میرا باقی رہنا سب کچھ ہے، حالانکہ وہ شیخ وہ جو ڈانٹ ڈبٹ اصلاح، وہ جو اس کو مواخذہ یعنی اس کو پکڑنا، اس سے پوچھنا، یہ ساری باتیں اس کو مٹانے کے لیے ہوتی ہیں. اور عجیب ہے مرید اتنا احمق اور بیوقوف ہوتا ہے، وہ انہی باتوں سے فرار اختیار کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ پابندیاں ہیں، حالانکہ یہ پابندی اگر مل جائے، یہ قید مل جائے، تو یاد رکھنا اس قید میں اللہ تعالیٰ نے رہائی رکھی ہے. اس قید میں اللہ تعالیٰ نے رہائی رکھی ہے. یہ ایسی چیز جیسے اب نماز ہے، اب نماز کی پابندی ہے کہ جی فجر میں پہنچو، اوقات رکھیے کہ ان اوقات میں پڑھو، یہ اوقات فجر کے ہیں، یہ اوقات ظہر کے ہیں، یہ اوقات عصر مغرب عشاء کے ہیں، اوقات کا پابند رکھا. رمضان شریف کے روزے میں روزوں کا پابند رکھا کہ یہ اوقات ہے، ان اوقات میں آپ کا روزہ ہوگا. اور جو آدمی انہی اوقات پر عمل کر رہا ہے راہ فلاح پر، تو وہی چل رہا ہے، یعنی راہ کامیابی پر تو وہی چل رہا ہے. اور پھر پوچھے اس سے کہ اس پابندی اور اس قید میں اس کو کیا لطف اور کیا مزہ آ رہا ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرید تھا، اس نے اپنے شیخ سے کہا، اس کو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں فرماتے. تو اس کی کچھ ایسی حالت تھی، تو شیخ نے اس کو فرمایا کہ دیکھ، سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور مقبولین میں سے ہے تو. تو اس کی یہ حالت تھی کہ شیخ نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، تم آج رات عشاء کے فرض نہ پڑھنا، عشاء کی نماز نہ پڑھنا، جب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو اس کی حالت عجیب ہو گئی کہ میں اور نماز نہ پڑھوں. لہذا اتنی ہمت نہ ہوئی کہ فرض کو چھوڑ دے. جب اس نے فرض پڑھ لیے تو اس نے کہا اچھا چلو سنت نہیں پڑھتا, سنت نہیں پڑھی اور سو گیا. رات کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس سے فرمایا کیا بات ہے, آج تم نے ہماری سنتیں نہیں پڑھی, ہماری سنت پر عمل نہیں کیا. بس وہ اٹھا اور رونے لگا اور روتے ہوئے اس نے اپنے عمل کو مکمل کیا اور صبح کو شیخ کے پاس حاضر ہوا اور شیخ کے پاس حاضر ہو کر یہ ماجرا بیان کیا کہ آپ نے فرمایا تھا فرض چھوڑنے کو لیکن میری ہمت نہ ہوئی, میں یہ کام کر نہ سکا. اللہ تعالی کی جو محبت ہے اس نے مجھے ایسا مجبور کیا کہ میں وہ نہ چھوڑ سکا. لیکن سنتوں کو چھوڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ ارشاد فرمایا. حضرت فرماتے کہ ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر تو فرض کو چھوڑ دیتا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے فرماتے کہ تُو نے فرض کو کیوں چھوڑ دیا. لہذا وہ جو قید ہے میرے دوستو کہ جی شریعت کی قید, یہ کیا حلال حرام کی قید, یہ کیا جائز ناجائز کی قید, ارے میاں یہ کیا ان قیدوں میں پھنسے ہوئے, یہ داڑھی کی قید, یہ شلوار ٹخنے سو پر رکھنے کی قید, یہ حفاظت نظر کرو اپنی نگاہوں کو محدود رکھو, ان کے کیا ان قیدوں کے اندر پھنسا رکھا. تو بات یہ ہے کہ میرے پیارے دوستو کہ قید میں پورا عالم ہے قیدی, پورا عالم قیدی ہے. دنیا میں جو بشر آ رہا ہے, جو انسان بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی قید سے آزاد ہو. جو یہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں, واللہ وہ اپنے اس دعوے کو, میں مسجد میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے اس دعوے کو ثابت نہیں کر سکتا. قیدی وہ بھی ہے اور قیدی یہ اللہ تعالی کی محبت پر چلنے والے اور دین پر چلنے والے یہ بھی قیدی ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ قیدی ہیں اپنے نفس کے, شیطان کے, اور یہ رحمان کے قیدی ہیں. قید کا فرق ہے جناب. اب دیکھو نا, ایک قیدی ہے وہ کسی معشوقہ کا, وہ بھی تو قید میں ہے کہ نہیں ہے, وہ پابند ہے کہ اپنا مال اس پر خرچ کرے گا, وہ بھی کہتی ہے کہ میرے سوا کسی کو نہیں دیکھنا اور مجھے شاپنگ پر لے کے جاؤ, وہ ناراض ہو جائے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے. اور ایک قیدی بیوی کا بھی ہے کہ بیوی کا بھی قیدی ہے, کہاں ہیں آپ, کب آ رہے ہیں, کیوں اتنی دیر کر دی, چلیں اب یہاں چلیں, دوا لے کے چلیں, بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس لے چلیں, یہ بھی قید ہے. لیکن دونوں قیدوں میں کتنا بڑا فرق ہے, اس فرق کو میں نہیں عرض کرتا تفصیل, لیکن سب اتنا سمجھ لیں اس کا انجام کو دیکھ لیں. اگر وہی معشوقہ بڈھی ہو گئی, اس کے حسن کا جغرافیہ بدل گیا, تب کیا عالم ہوا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی, نہ ان کی ہسٹری باقی نہ تیری مسٹری باقی. یہ جو مسٹر صاحب کیک لے کر آ رہے ہیں اور کارڈ پیش کر رہے ہیں, پھولوں کا گلدستہ دے رہے ہیں اور گفٹ دے رہے ہیں, نو گفٹ وداؤٹ لفٹ, نو لفٹ وداؤٹ گفٹ, کیونکہ کوئی چیز لفٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ. کیونکہ یہ جو عشق مجازی ہے, اس عشق مجازی کا جو انجام ہے, جو اس کی انتہا ہے, وہ غلاظت ہے, وہ حرام کاری ہے اور کوئی مطلب نہیں ہے. چاہے وہ لڑکے کی محبت ہو چاہے وہ عورت کی محبت ہو, اس عشق مجازی کا جو انجام ہے وہ پیشاب پخانے کے مقامات ہیں. بس یہ لفٹر بننا چاہتا ہے, اس لفٹنگ کے لیے گفٹنگ کرتا ہے اور کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ انجام وہی ہے نا. لہذا وہ اپنی معشوقہ جس پر یہ سب مال خرچ کر رہا ہے, جس کے لیے اپنے قید پابند کر رہا ہے, جس کو ایس ایم ایس واٹس ایپ, اب تو ایس ایم ایس سے زیادہ واٹس ایپ اور وائبر اور اسکائپ اور ای میل, جس کو گفٹ اور جس کو تو تحائف اور کارڈز اور کیا کیا کچھ دلا رہا ہے, لیکن اسی معشوقہ کا جب جغرافیہ بدل گیا اور حسن میں کشش نہ رہی, بلکہ میں مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ جغرافیہ بدلنا تو دور کی بات ہے, جب انسان ایک دفعہ اس کے گندے مقامات تک رسائی کر لیتا ہے تو دل سے اس کی جو محبت کا جادو ہے وہ بھی اتر جاتا ہے. یہ عجیب چیز ہے. اب اس سے اور وہ کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش, زیادہ پھر وہ اس معشوقہ سے اس کا دل خود ہی ہٹ جاتا ہے. یہ عجیب چیز ہے, کیونکہ جس پانی پر جادو ہوا تھا وہ پانی نکل گیا, اب اس کو وہ اچھی نہیں لگتی, اب اس پر پیسہ خرچ کرنا اور اس کے لیے وہ تمام چیزیں جس کو وہ بڑا فخر محبت کی بنیادیں سمجھ رہا تھا وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ ہے عشق مجاز, مجاز کا عشق کہ جس کے اندر عشق کی گرمیاں تھوڑے دن تک رہتی ہیں. اب اس کے برعکس آئیے بیوی کی محبت پر. کیا اللہ تعالی سے جو تعلق اللہ کے لیے قائم ہو, ارے میاں ملا تو کیا ایک دنیا دار بھی اپنی بیوی کو نہیں چھوڑتا, ملا تو کیا وہ دنیا دار بھی اپنی بیوی کو نہیں چھوڑتا, ایک وہ مسلمان جو گنہگار ہے وہ بھی اپنی بیوی اس کی بیمار ہو جائے اس کا علاج کراتا ہے, اس کو کوئی تکلیف ہو جائے اس کی جیسے اس کا حسن ختم ہو جائے پھر بھی نہیں چھوڑتا. فرق ہے کہ نہیں جناب؟ تو یہ دونوں محبتوں میں بڑا فرق ہے. اسی سے آپ سوچ لیں کہ قید میں وہ بیوی کی بھی ہے لیکن, اور قید میں وہ معشوقہ کی بھی ہے لیکن اس وہ وقتی قید ہوتی ہے اور اس قید سے وہ آزادی چاہتا ہے اور وہ اس کے دل کو سکون کو برباد کر رہی ہوتی ہے, اور بیوی کی قید یہ ہے, بیوی کی قید یہ ہے کہ اس کے لیے وہ جتن کوشش تو کرتا ہے کہ کچھ ایسے ہو جائے کہ اس کی قید سے بھی نجات مل جائے. ایک صاحب, ایک جنازہ جا رہا تھا اس لیے آگے ایک صاحب تھے ایک طرف. ایک مسئلہ یاد رکھیے گا, جنازے کے آگے چلنا منع ہے, جنازہ جو ہے اس سے آگے چلنا نہیں چاہیے. اب لوگ ہیں مزے سے آگے ٹہلتے ہوئے جا رہے ہوتے, یہ طریقہ درست نہیں ہے, جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے, جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے, جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے. البتہ ایک صاحب ان کا عجیب حال ہوا کہ جنازہ جا رہا تھا تو سب کے کندھے بدل رہے ان کا نہیں بدل رہا, آخر تھک کر کندھے بھی شل ہو گئے, آگے آدھے رستے میں پہنچے کہ اتارو جنازہ. جنازہ اتارتے ہیں, خیریت بھائی کیا ہوا؟ کہا بتاؤ میں اس کو میں نے مارا. صاحب کیا مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے, سب کے کندھے بدل رہے ہیں اور میرا کندھا نہیں بدل رہا تو اس کی سزا مجھ کو کیوں دی؟ تو وہ صاحب جنازے تو عرض کیا کہ جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے اس چیز کا خیال, اور اسی طرح قبرستان میں جا کر جنازے کے ساتھ قبرستان جانا یہ بہت فضیلت کی چیز ہے, مسلمان کے حقوق میں سے ہے. تو لیکن ایک تو جنازے کے آگے نہ چلے, دوسرا قبرستان میں جا کر اب گفتگو, یار کیا قیمت چل رہی ہے فلاں, اچھا یہ تمہارا موبائل بڑا زبردست ہے یار, یہ کون سا ہے S5 ہے, اچھا دکھاؤ یار اس کے کیا اس میں فرق ہے, اچھا آئی فون میں اسٹارٹ میں کیا فرق ہے, اب وہاں پر اچھا سم کون سے دیا, وہ یار سنا 3G آ گئی اور 4G آ گئی, تو وہ یہ ابھی بےچارے 3G 4G میں چل رہے ہیں, ہمارے یہاں جی 11 تک پہنچ چکی ہے, 11th جنریشن چل رہی ہے, 3rd جنریشن 4th جنریشن کے چل رہے, ابھی اس پر کروڑوں ڈالر فدا کیے, 15 روپے 20 روپے میں 11G میں کہاں سے کہاں جانا ہے, اور کتنے پرانی ہے وہ, ہاں پہلے G3 چلتی تھی جس میں بھی بیٹھا تھا, وہ تو بہت یعنی 25-30 سال پرانی G3, اور اب یہ 3G کے لیے وہ کر رہے, بس وہ G3 تھی اس کو 3G کر دیا, ہے تو وہی چیز, وہ بھی اپنے مسافروں کو یہاں سے وہاں لے جاتی ہے, آواز کو لے جاتی ہے, یہ بندے کو لے جاتی ہے, اگر یہ لائسنس دے دے تو یہ تو ہمارے منی بس والے اگر یہ لائسنس دے دے تو, اور چنگچی والوں کو لائسنس دے دے, یہ تو امریکہ تک چلا دیں گے, سب لائسنس دینے کی بات ہے, ایسے روٹ بنائیں گے چنگچی امریکہ جا رہا ہوگا, خود ہی قید میں ڈالا نا, یہ تو عمرے والوں کو بھی لے جائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کا, وہ تو لائسنس نہیں دے رہے نا, بعض وہ آتے بےچارے غریب لوگ ہیں لیکن بہرحال بغیر لائسنس کے بندے پہلے ہی لے جا رہے ہوتے ہیں, وہ تو صرف آواز زیادہ سے زیادہ لے جاتے ہیں لیکن یہ تو پورا بندہ ہی لے جاتے ہیں, تو اب وہاں پر قبرستان میں جا کر یہ گفتگو کرنا فلاں فلاں, یہ غفلت کی علامت ہے, یہ غفلت کی علامت ہے, بہت نامناسب حرکت ہے, نہایت ناپسندیدہ حرکت ہے, گویا کہ شخص کو قبرستان جانے کا جو انعام ملنا چاہیے تھا کہ اس کا دل آخرت کی طرف متوجہ ہوتا, یہ اس نام سے محروم رہے گا, بلکہ اس سے یہ علامت قلب کی سختی کی ہے, جیسے کہ کسی کے معافی مانگنے پر اگلا معاف نہ کرے, یہ علامت قلب کی سختی کی ہے کہ اس کا دل نرم نہ ہو, اس کو احساس نہ ہو کہ یار میں نے فلاں سے کچھ کیا ہے, فلاں سے کچھ معاملہ کیا ہے, تو یہ علامت ہے قلب کی سختی کی ہے, اور یہ اچھی چیز نہیں ہے, تو وہ جنازے کے ساتھ ایک آدمی جا رہا تھا, اس کے ہاتھ میں کتا تھا, اس نے پوچھا کہ بھائی اب وہ آئے دیکھا, اور کتے والے جو جنازے کے پیچھے الگ لائن تھی اور کتے والے کے پیچھے الگ لائن تھی, وہ آدمی کے پیچھے, تو ایک جنازے والے سے پوچھا کہ بھائی یہ جنازہ کس کا ہے, اس نے کہا وہ جو آدمی آگے چل رہا ہے نا کتا ہے جس کے ہاتھ میں, یہ اس کا جنازہ ہے, اچھا گیا کچھ تجسس تھا اس گیا اس کے پاس, اس نے کہا چلو یار اس سے تعزیت کروں جا کے, اس نے کہا بہت ہی افسوس ہوا آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا, بس اللہ کی چیز دین تھی, اللہ کی دین تھی, یہ چیز ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے, تو اس نے کہا اچھا یہ مری کیسے, اس نے کہا کہ یہ جو کتا ہے نا اس نے کاٹ لیا تھا, اچھا وہ سوچنے لگا, اس نے پوچھا پھر یہ کتا مجھے مل جائے گا, اس نے کہا یہ لائن میں لگ جائے, وہ جو کتے والی لائن تھی وہ اسی کام کے لیے تھی, پہلے آئیے پہلے پائیے, فرسٹ کم فرسٹ سرو, پہلے آئیے اور پہلے پائیے کی بنیاد پر ہے, تو میرے پیارے دوستو یہ سب اپنی جگہ, یہ ہنسی مذاق کے طور پر ہے لیکن اس کے باوجود بیوی کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ انسان بیوی بیمار ہو جائے روتا ہے دعائیں کرتا ہے دعا کراتا ہے, کیوں اس کی وجہ یہ ہے, قید ہے حالانکہ وہ بھی لیکن یہ اللہ کے لیے یہ قید ہے, تو ایک ہے شیطان کی قید نفس و شیطان کی, ایک ہے رحمان کی قید, اتنا بڑا فرق ہے, اور اس فرق کا نتیجہ یہ ہے کہ جو نفس و شیطان کی قید میں ہے وہ کن غلاظتوں میں اور کس فانی دنیا پر فدا اور قربان ہے, اور جو رحمان کی قید میں ہے وہ پاک زندگی گزارتا ہے, پاک زندگی کی دعوت دیتا ہے حلاوت کی طرف اور رفعت اور بلندیوں کی طرف دعوت دیتا ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر اس کی قید کو اللہ تعالی رہائی بنا دیتے ہیں, یعنی اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ پھولوں میں رو رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالی اس کو کانٹوں میں ہسا رہے ہوتے ہیں, یہ عالم ہوتا ہے, سبحان اللہ, تو اس لیے یاد رکھنا دونوں قید وہ نہیں ہے, تو میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق یہ بڑی چیز ہے. اور باقی یہ غیر اللہ کی محبت اور اس میں پھنسے رہیں تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے لیے ناکامی کا ذریعہ ہے. لہٰذا اس چیز کو لینے کی ضرورت ہے کہ شیخ سے تعلق ہو تو اس میں اپنی اصلاح کی فکر کریں, شیخ سے تعلق میں اپنی اصلاح کی فکر کریں, اور اپنے اندر اس بات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ تصوف کا پہلا قدم, تصوف کا پہلا قدم اور ابتدا یہ ہے کہ دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے, میرے علم کی, میری عبادت کی, میرے کمالات کی, یہ کچھ نہیں ہے. میں دنیا کا سب سے زیادہ, یعنی گویا کہ میں سب سے دنیا کا سب سے زیادہ گناہگار انسان ہوں اور سب سے زیادہ نالائق شخص ہوں دنیا کا. یہ بات تصوف کا یاد رکھنا پہلا قدم ہے, اور شیخ اسی پر محنت کرتا ہے. یہ جو عرض کہتا پکڑ میں, قید میں, پوچھ گڑھ, ڈانٹ ڈپٹ, ایک ایک چیز ہے, وہ اسی پر محنت کرتا ہے اس کو مٹانے کی. اب مرید سمجھتا ہے کہ دیکھو صاحب, مجھے میں نے تو کوئی قصور نہیں کیا, اس نے مجھے ڈانٹ دیا اور میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا, یا میں نے کچھ کیا تھا تو یہ کوئی بات ایسی تھوڑی تھی کہ جس پر اتنا وہ کیا جائے. یہی وہ چیز ہوتی ہے. حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ اکثر سنایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بھانجے تھے مولانا سعید صاحب رحمتہ اللہ علیہ, ان کا بہت جوانی میں انتقال ہو گیا تھا. ایک مرتبہ حضرت ملمت تھانوی رحمتہ اللہ نے ان کو بیان کے لیے فرمایا, خانقاہ میں ان کا بیان ہوا مسجد میں. بیان کے بعد اب خواجہ صاحب لوگوں نے کہا کہ حضرت ایسا بیان ہوا کہ جیسے آپ کا بیان, بالکل مضامین اور انداز اور سب کچھ. حضرت نے ان کو دیکھا تو کچھ اندازہ ہوا کہ تعریف سن کر ان کے بھی دل میں کچھ بڑائی آ گئی, اور شیخ جو ہے وہ موقع کا منتظر ہوتا ہے, ویسے کچھ نہیں بولتا, دیکھتا رہتا ہے, تاڑتا رہتا ہے, لتاڑنے کے لیے موقع دیکھتا ہے. نماز کو جا رہے تھے تو وہاں سعید صاحب, ان کی کوئی غلطی نہیں تھی اور جان بوجھ کر نہیں, ایک شخص سے ذرا سی ٹھوکر لگ گئی اور کوئی غلطی نہیں, جیسے انسان ہے کبھی چلتے چلتے ہو جاتا ہے, لیکن اس وقت میں بھی جو قلب ذاکر ہوتا ہے اس کو بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ غلطی نہیں ہوتی پھر بھی کہتے ہیں بھائی صاحب معاف کیجیے گا. اس کو رواداری, اس کو رواداری بھی کہتے ہیں, اور اسی کو شرافت اور حیا اور خاندانی شرافت بھی اس کو کہا جاتا ہے, صحیح نا, اخلاقیات بھی کہا جاتا ہے. اگرچہ غلطی نہیں ہے آپس میں ایسا ہوا, لیکن جو شریف بندہ ہوتا ہے اور اخلاق والا ہوتا ہے وہ پھر بھی کہتا ہے بھائی جان معاف کیجیے گا آپ کو تکلیف پہنچ, اور دوسرے کی شرافت ہے نہیں جناب کوئی بات نہیں, آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے نہ ہماری, بس غلطی سے ایسا ہو گیا میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی آپ معاف کیجیے گا, اس کو شرافت کہتے ہیں. ایسی غلطی تھی ماں سے صاحب کی, حکیم الامت نے وہیں کھڑے ہو کر وہ لتاڑ لگائی, وہ ڈانٹ لگائی کہ ماں سے صاحب کی روتے روتے بس ہچکیا بن گئی. نماز پڑھائی, نماز کے بعد حضرت تشریف لائے, خواجہ صاحب بے تکلف سے, حضرت فرماتے خواجہ صاحب نے بے تکلفی سے پوچھ لیا, حضرت ایک بات عرض کر دی, فرمایا کہوں کہ حضرت مولوی سعید صاحب کی اتنی غلطی تو نہیں تھی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور بہت ہی حضرت کے چہرے پر کیفیت ہے, فرمایا ہاں بھائی ہم بھی سمجھتے ہیں بات کہ واقعی مولوی سعید کی غلطی نہیں تھی, لیکن بات یہ کہ مجھ کو ان کے پرانے ایک مرض کا علاج کرنا تھا اور میں نے اس کو موقع بنایا. تو دیکھیے حکیم الامت کو بھی اس چیز کا احساس تھا, شیخ سنگ دل نہیں ہوتا, وہ دل رکھتا ہے سینے میں, سمجھتا ہے, لیکن کیا کرے. اب دیکھیے نا شادی کی پہلی رات ہے, اب وہ کہے کہ صاحب ایسا ایسا کام, اب وہ بیوی گھر چھوڑ کر آئی ہے اور سب ایسا ایسا کام اب اس کے ساتھ, یہ تو سنگدلی ہے. تو یہ سنگدلی نہیں, حقیقت میں یہ رحم دلی ہے. تو بیوی کو غم ہوگا, بیوی کو غم ہوگا, ایک تو ماں باپ کو چھوڑ کر آئی, اوپر سے مرد بھی نامرد ملا. جس کو یہ سنگدلی بول رہے ہیں یہی رحم دلی ہے, جس کو سنگدلی بول رہے ہیں نا یہ تو سنگدلی ہے کہ صاحب اس کے ساتھ یہ کیا جائے, تو یہ اصل میں اس پر رحم ہے. تو اس لیے موقع کا فرق ہوتا ہے, اس لیے باپ استاد ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے کہ کام کیوں نہیں کیا اور کیوں نہیں کیا, تم نے ایسا کیوں نہیں کیا, نماز کیوں نہیں پڑھی ہے, تو اس کو سنگدلی بول دیا جاتا ہے کہ صاحب کیسا سنگدلی, ایسی سختی کرتے. یہ سختی نہیں ہے, یہی عین رحمت ہے, یہی عین نرمی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جہنم کا جو ڈنڈا دکھایا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ رحمت ہے کہ وہ ایک شریف بندے تو ان کے لیے کافی تھا کہ اللہ ناراض ہو جائے, شریف بندے کے لیے یہی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ناراض ہونا, لیکن وہ بندے جو کہ اور ذرا جن کی سختی تھی ان کو جہنم کا بھی ڈنڈا دکھایا کہ دیکھ تجھے جہنم میں ڈال دیں گے. کیوں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کا مستحق بنانے کا ایک ذریعہ تھا کہ دیکھ تو شرافت سے نہیں سمجھ رہا, ہماری ناراضگی تیری محبت نہیں ہے, ناراضگی تجھے معلوم نہیں ہوتی کہ جی ناراضگی کیا ہوتی ہے, ہونے دو ناراض, ڈنڈے کھانے سے بھی بچ جا. کہ جی کوئی آدمی صرف اس لیے نیک کام کرے عبادت کرے کہ جہنم سے بچ جاؤں, یہ شخص پکا اللہ والا ہے, یہ شخص غیر اللہ میں مبتلا نہیں ہے کہ صاحب جہنم کیا سمجھ رہا ہے, یہ بھی غیر نہیں ہے. جس طرح سے فرمایا کہ ایک آدمی خالص حور کے لیے عبادت کرتا ہے کہ بس میں اتنی عبادت کروں مجھے بہت ساری حوریں ملے, یا تو شادی نہیں ہوئی, یا شادی ہوئی تو جناب ایک بیوی نے وہ ستیہ ناش کیا کہ بس کہا وہ سب ٹھیک ہے لیکن اب میں اتنی عبادت کروں گا کہ مجھے بہت ساری حوریں ملے, سارے ارمان وہی نکالوں گا. تو یہ شخص بھی غیر اللہ میں مبتلا نہیں ہے, اگرچہ حور کے لیے کر رہا ہے, یہ جنت بھی نہیں حور کے لیے صرف کر رہا ہے, تو یہ شخص بھی مخلص کہلائے گا. اسی طریقے سے کوئی آدمی صرف اس لیے گناہ سے بچتا ہے, یار ڈنڈے کھاؤں گا, نماز سے بچتا ہے, جوتے کھانے پڑیں گے, جہنم جانا پڑے گا, نہیں بھائی جہنم نہیں جانا, اور اس کی نیت بھی نہیں ہے گناہ میں اللہ کے لیے کر رہا, لیکن جہنم سے بھی اگر بچ رہا ہے تو یہ شخص مخلص ہے, یہ شخص مخلص ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے یہ بھی سکھایا, کسی طریقے سے صحیح بچے تو صحیح, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ذرائع رکھے. تو شیخ بھی اس پر محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے مٹانے کی. یہ تصوف کا پہلا سبق آتا ہے کہ علم, اپنی عبادات, میں اتنا پرانا, اتنی عبادتیں, اور میں ایسا, میں ویسا, یہ چیز نہیں بھائی. اپنے کو سب کمتر اور کم ترین سمجھنا مخلوق سے اور مخلوقات سے, یہی وہ چیز ہے کہ جس چیز پر شیخ سعدی فرماتے ہیں, یہی تو وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ والوں کو فرشتوں پر بھی شرف حاصل ہو جاتا ہے, کیونکہ اپنے کو کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. یہ چیز پیدا ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں بھی عطا فرما دے. زور را بگزار, زاری را بگیر. واہ کیا پیارے شریا حضرت کا پڑھا, حضرت کی باتیں یاد آ گئی. زور را بگزار, زاری را بگیر. اے شخص زور چھوڑ دے کہ میں بڑا نیک اور میں یہ کروں گا, وہ مشہور ہے نا کچھوے اور خرگوش کا واقعہ, کچھوے اور خرگوش کا واقعہ مشہور ہے نا, کہ خرگوش نے وہ لگائی جسٹ اور وہاں جا کے اس نے کہا ارے کچھوا کہاں پہنچے گا, میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا, لیکن سو گیا غفلت کی وجہ سے اور کچھوا منزل پر پہنچ گیا. کیوں؟ وہ بیچارہ کہ میری چال ہی کیا ہے, میری کیا ہے, لیکن استقامت سے کہا چلتا رہا منزل پر چلتا رہا, آہستہ روی کے صحیح تو وہ منزل پر پہنچ گیا. اسی طرح سے جو اپنے علم پر, اپنی عبادت پر, اپنے کمالات پر ناز کرے گا وہ محروم رہے گا. اور وہ شخص کیا اللہ میں گناہ سے بچتا ہوں, شیخ سے رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, چھوٹتے نہیں گناہ, اور میں بار بار گناہ میں مبتلا ہوتا ہوں, آپ میرے لیے دعائیں فرمائے, روتا ہے, گاتا ہے, گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرتا ہے, اللہ سے روتا ہے, ذکر تلاوت ہر طریقے سے دعا, اور ہر طریقے سے ہر ایک سے دعا کرا رہا ہے, لیکن اس کا معاملہ نظر نہیں آتا. یہی وہ شخص ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے, اس کو منزل پر پہنچا دیتا ہے. کیوں؟ اس کا دل ہر وقت ٹوٹا ہے کہ اللہ میرے پاس ہے کیا, قیامت بھی جا رہا ہے, اللہ میں آپ سے کیا کہوں, ساری زندگی تو غلطوں سے بھری ہے, گندگیوں سے بھری ہے, بس آپ کے رحمت کے سوا کسی چیز پر نظر نہیں ہے, کچھ عمل نہیں ہے کہ جس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں. اور وہ شخص کہ میں نے یہ بھی کیا, میں نے وہ بھی کیا, وہ شخص دو سو سال کی عبادت لے کر گیا تو صرف اللہ تعالیٰ جہنم کے قریب کیا, کہ کہا پانی 200 سال کی عبادت کے بدلے میں ملے گا. اب وہ پائے گا اچھا بھائی لے عبادت, پانی دے دو, ایک پیالہ پانی, پھر پیاس لگی لاؤ 200 سال, اب نہیں ہے تو اب کیا کرو گے. تو وہ ایک پیالہ پانی 200 سال ایک پیالے پانی کے برابر بھی نہیں ہے, 200 سال کی عبادت ایک پیالے پانی کے برابر بھی نہیں. کیا حقیقت ہے ہماری عبادتوں کی؟ اس لیے زاری کو اختیار کریں, اور جو زاری ہوتی ہے, جو بندہ روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرف جاتی ہے. جس طریقے سے جب ماں کھانا دیتی ہے تو جو بچہ روتا ہے نا, پہلے اس کو کھانا دیتی ہے, اماں بھوک, امی بھوک چاہیے, کھانا دے دے, اماں کھانا دے دے, تو اللہ تو ماں پہلے اس کو کھانا دیتی, لے تو جلدی سے لے. واہ, اور دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے, سب کو کھانا دے رہی ہے, وہ دودھ پیتے بچے نے بس آواز نکالی, ماں سب چھوڑ چھاڑ کے اس بچے کے پاس پہلے جاتی. واہ واہ, اسی طریقے سے میرے پیارے دوستوں, اللہ تعالیٰ سے رونا اور اپنے کو عاجز سمجھنا اور اپنے گناہوں پر رونا, یہ بڑی, یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بناتی ہے. اللہ تعالیٰ کا رحمت کا مستحق بناتی ہے کہ اللہ یہ لوگ تو ہیں عبادت کر رہے ہیں, ان کے پاس علم ہے, ان کے پاس یہ ہے, میں تو بالکل نالائق, سراپا گنہگار, سراپا خطا کار, سراپا عاجز, سراپا نیاز مند ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یا اللہ یہ لائق لوگ تو آگے بڑھ جائیں گے, میرا کیا ہوگا. بس اس کے پاس رونے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے, رونے کو, گڑگڑانے کو, الہا کو, التجا کو, فریاد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے کہ مرتے دم تک میں نے یہی کام کرنا ہے. یہی چیز اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص اور تعلق خاص دلا دے گی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم رحيم. يا الله فاغفر لما فيه, يا الله معاف فرما لي, يا الله معاف فرما لي, فاغفر فرما لي, معاف فرما لي, معاف فرما لي. یا اللہ ہماری کمزوریوں کو, یا اللہ توانائیوں سے تبدیل فرما دیجیے. ہمارے قلوب پہ اللہ تعلق مع اللہ عطا فرما, غفلتوں کو تبدیل فرما, نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اپنی فرما برداری عطا فرما دیجیے, اپنا قرب عطا فرما دیجیے, تعلق عطا فرما دے, اچھے اخلاق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو, یا اللہ ہماری گندگی کو دیکھ کر یا اللہ تعالیٰ فرشتے روتے ہیں, عالم روتا ہے. اللہ اپنا فضل فرما دیجئے, ہماری زندگی کو تبدیل فرما دیجئے, اطاعت اور فرما برداری میں اللہ لگا دیجئے. یا اللہ ہمارے اعمال اگر مخلوق پر ظاہر ہو جائے تو کوئی تھوکنا بھی پسند نہ کرے. یا اللہ فضل فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے, اپنی ستاری کے پردے کو یا اللہ ہم پر قائم و دائم رکھیے, مرتے دم تک سارے عالم میں کسی پر ہمارے عیوب کو ظاہر نہ فرمائیے. اے کریم مالک, ذلت و رسوائی سے بچائیے, ذلت و رسوائی سے بچائیے. یا اللہ ذلت و رسوائی سے بچائیے, دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائیے. یا اللہ, عمر کا یہ حصہ گزر گیا, کتنی آپ نے پردہ داری فرمائی, کتنی رحمتیں فرمائی, کتنا کرم فرمایا, ستاری کا معاملہ فرمایا. یا اللہ, زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں, یا اللہ اس فضل کو مرتے دم تک تام فرما, عام فرما, تمام فرما, فضل فرما. اور یا اللہ, ہماری غفلت والی زندگی کو فرما برداری کی زندگی سے تبدیل فرما. یا اللہ, اگرچہ نالائق, خطا کار, گناہ گار ہیں یا اللہ, لیکن آپ کا آسرا ہے, آپ نے ہمارے ان ایام پر کتنا رحم اور فضل فرمایا. ایام گزشتہ, ایام رفتہ پر, عمر رفتہ پر آپ نے کتنا کرم فرمایا. یا اللہ, ستاری فرمائی, یا اللہ رحمت عطا فرمائی, رزق عطا فرمایا, انفاس عطا فرمائے, اپنی طاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائی, علم کی نعمت عطا فرمائی, اللہ والوں کی صورت میں نعمت عطا فرمائی, ماں باپ عطا فرمائے, بیوی بچے عطا فرمائے, کتنی نعمت عطا فرمائی, دوست احباب عطا فرمائے, اچھے دوست, نیک دوست عطا فرمائے. کہ اللہ, آپ کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ اس عمر رفتہ پر آپ نے کی مہربانیاں, آپ کا فضل, آپ کی رحمتیں, عنایتیں, ستاری تام ہوئی. یا اللہ, ان تمام نعمتوں کو, رحمتوں کو, ستاریوں کو, فضل کو جاری و ساری رکھیے مرتے دم تک, قیامت تک. یا اللہ, ہم پر فضل فرمائیے, یا اللہ فضل فرمائیے, یا اللہ فضل فرمائیے, معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے, اگرچہ ہمیشہ اور ہر وقت, اور یا اللہ, لمحہ بلمحہ یا اللہ, ہم گناہ میں مبتلا ہوتے رہے, لیکن آپ نے اپنے کرم کے سے یا اللہ, ہم پر اپنی عنایتوں کو نہ روکا, فضل المہربانیوں کو نہ روکا. یا اللہ, آپ تعالیٰ, آپ کا احسان عظیم ہے, آپ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ, آپ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا اور ہم آپ کی ان رحمتوں پر جری اور دلیر ہو کر نافرمانیاں کرتے رہے. یا اللہ معاف فرما دیجئے, یا اللہ معاف فرما دیجئے, ہماری اس جرت کو معاف فرما دیجئے, ان گستاخیوں کو معاف فرما دیجئے, فضل فرما دیجئے. یا اللہ فضل فرما دیجئے, ہمارے قلوب میں نور عطا فرما دیجئے, ہمارے جسموں کو نور بنا دیجئے, ہمارے سانس کو نور بنا دیجئے, ہمارے دیکھنے کو نور بنا دیجئے, ہمارے سننے کو نور بنا دیجئے, ہمارے پکڑنے کو, ہمارے خون کو, ہماری جلد کو, ہمارے بالوں کو. یا اللہ ہمارے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں, یا اللہ ہم سب کو نور نور کامل عطا فرما, نور تام عطا فرما. یا اللہ اپنے نور کو, اپنے فضل کو ہم پر تمام فرما دیجئے, نورانی اعمال کی توفیق عطا فرما, نفسانی اور شیطانی اعمال سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ان فضل ان تمام نعمتوں کو, ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے, ہمارے حق میں قبول فرما, ہمارے گھر والوں کے اولاد کے حق میں قبول فرما, ہمارے رشتہ داروں کے حق میں قبول فرما, ہمارے دوست احباب, یا اہل محلہ, اہل شہر, اہل ملک, یا اللہ سارے عالم کے لیے قبول فرما لیجئے, فضل فرما دیجئے, فضل فرما دیجئے, فضل فرما دیجئے, فضل فرما دیجئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا, يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنك مليك مقتدر, ما تشاء من أمر يكون. اللهم أسعدنا في الدارين, أسعدنا في الدارين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا, اللهم كن لنا ولا تكن علينا, اللهم كن لنا ولا تكن علينا, وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا, اللهم انصرنا على من بغى علينا, واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. وصل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. مستوى بخشى جانب الزمين مستوى بخشى جانب